توكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله العظيم قابل احترام بزرگوں حیات المسلمین کی روح نمبر 21 کا عنوان ہے دنیا سے دل نہ لگانا اور آخرت کی فکر میں رہنا. یعنی ہر مسلمان کے دل کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ وہ دنیا سے مشغول نہ ہو, دنیا اور دنیا کی چیزوں کے اندر نہ لگے, بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بنائی ہیں اور مسلمانوں کے لیے تیار فرمائی ہیں ان کی طرف متوجہ رہے اور ان کو حاصل کرنے کی فکر میں رہے. اور قرآن و حدیث سے حضرت نے اس بات کو ثابت فرمایا ہے. یہ بات جو حضرت نے یہاں پر بیان کرنا شروع فرمائی ہے یہ بڑی اہم بات ہے. اور اس کے ذریعے دراصل ہماری غفلت یعنی آخرت سے غفلت اور آخرت کی تیاری میں سستی, کاہلی اور لاپرواہی کا علاج ہے. جس طرح اس وقت ہم دنیا میں ہیں, رات دن ہمارا دنیا میں رہنا, دنیا کمانا ہے, دنیا کھانا ہے, دنیا پینا ہے, دنیا پہننا ہے, دنیا میں رہنا ہے, ہم بھی دنیا میں, ہمارا دل بھی دنیا میں. جیسے یہ ایک حقیقت, اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی بھی ایک حقیقت ہے جس پر ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان بھی ہے. یعنی آخرت کا کوئی ایمان لائے یا نہ لائے وہ 100% برحق ہے. جس طرح ایک دن مرنا برحق ہے کوئی مانے یا نہ مانے, اسی طرح مرنے کے بعد آخرت میں پہنچنا اور عذاب ثواب کا ہونا یہ بھی بالکل برحق ہے کوئی مانے یا نہ مانے. اور یہ بھی بالکل برحق ہے کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے, کوئی بھی یہاں پر نہ ہمیشہ رہا ہے نہ ہمیشہ رہے گا. ایک شعر یاد آ گیا کہ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے, انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے, ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مخلوق میں سب سے افضل, سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے بڑھ کر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, جب وہ دنیا میں نہیں رہے تب کون رہے گا؟ تو جیسے نہ کوئی دنیا میں ہمیشہ رہے نہ رہے گا, ایسے ہی آخرت میں جانا بھی 100% یقینی اور برحق. امیر ہو یا غریب, مرد ہو یا عورت, جوان ہو یا بوڑھا, یقیناً ایک دن دنیا سے جائے گا اور یقیناً ایک دن آخرت میں پہنچے گا. اور یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب فانی ہے, اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی. اور سارے مسلمانوں کا اور انسانوں کا اصل گھر آخرت ہی ہے. دنیا ایک مسافر خانے کی طرح ہے, جیسے لوگ سفر کرتے ہیں اور پھر آرام دینے کے لیے مسافر خانے میں ٹھہر جاتے ہیں, کوئی ایک گھنٹہ ٹھہرتا ہے, کوئی آدھا دن ٹھہرتا ہے, کوئی ایک دن ٹھہرتا ہے, کوئی دو دن ٹھہرتا ہے, لیکن پھر وہ وہاں سے سفر کرتا ہے اور سفر میں اپنا کام کر کے آخر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے. جیسے دنیا میں یہ ہوتا رہتا ہے یہی آخرت کی مثال ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں سب دنیا میں مسافر ہیں اور یہ دنیا ان کا مسافر خانہ ہے. جیسے مسافر کا مسافر خانے میں عارضی قیام ہوتا ہے, ہمارا بھی اور سارے انسانوں کا بھی اس دنیا میں قیام عارضی ہے. اصلی گھر آخرت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. جس طرح مسافر خانے میں اور سفر میں جاتا ہے, کسی کام کے لیے جاتا ہے, وہ کام کر لیتا ہے پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے, ایسے ہم بھی اس دنیا میں ایک کام کرنے کے لیے آئے ہیں. اصل وہ کام ہے جس کے لیے یہاں پر آئے ہیں, پھر اسے کر کے ہمیں ضرور آگے جانا ہے اور آخرت میں پہنچنا ہے. وہ کام یہ ہے کہ یہاں رہ کر اللہ تعالیٰ پر, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر اور آخرت پر ایمان لائے، اور پھر ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اصل مقصد یہ ہے، اصل کام یہ ہے، جس نے اس طرح اس دنیا کے اندر آ کر اپنی زندگی گزار لی بس وہ کامیاب۔ وہ جب آخرت میں جائے گا تو راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے دنیا میں آ کر کے یہ کام نہ کیا، سرے سے ایمان ہی نہیں لایا جیسے کہ بے شمار کافر ہیں، یا ایمان لایا لیکن بس نام کا ہے، یعنی ایمان تو لیا ہے لیکن اس نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا، نہیں سدھارا، نہیں بنایا، بس ایسے جیسے دل چاہا ویسے اپنی زندگی گزار دی، کبھی نماز پڑھی کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزے رکھے کبھی نہیں رکھے، کبھی گناہ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے۔ تو جو اچھے کام کرے گا وہ اچھے ہوں، جو برے کام کرے گا ان کے سزا پائے گا۔ لیکن اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پہ فرمائے، تو وہ کسی نہ کسی دن انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ تو دراصل ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے ہم یہاں پر ہیں، یہ ہے اصل مقصد ہمارا یہاں رہنا۔ ہماری عمر بھی عارضی ہے، ہمارا قیام بھی عارضی ہے، دنیا بھی عارضی ہے، دنیا بھی فانی ہے۔ جس نے یہ کام کر لیا اور پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا بس کامیاب ہو۔ اب جب ہم دنیا میں ہیں تو اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یا جو کچھ ہم اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل ان کے اندر بھی لگتا ہے۔ دنیا کی چیزیں بھی اگرچہ بے حقیقت ہیں اور بے وقعت ہیں، بے قیمت ہیں آخرت کے مقابلے میں، بے شک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے باوجود بہرحال فطری طور پر ہمیں دنیا سے محبت ہے۔ دنیا میں مال و دولت ہے تو ہمیں بھی مال و دولت اچھا لگتا ہے، دنیا میں ماں باپ ہیں ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، اولاد ہے اولاد بھی اچھی لگتی ہے، بہن بھائی ہیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں، مال و دولت وہ بھی اچھا لگتا ہے، کھانے کی پینے کی پہننے کی بے شمار چیزیں ایک سے ایک بڑھ کر وہ بھی ہمیں بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ تو فطری طور پر دنیا دنیا کی نعمتوں میں بھی کشش ہے اور ہمارا ان کی طرف بھی دل کا جھکاؤ یقینی ہے۔ اور ایسی آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی بالکل یقینی ہیں اور ان کی طرف بھی ہماری دل کا جھکاؤ ہے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کو جنت ملے، جنت کی نعمتیں ملیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملے، بخشش ملے، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے، آخرت میں عزت ملے، بلند درجات ملیں، قبر کے عذاب سے بچے، محشر کی تکالیف سے بچے، دوزخ کے عذاب سے بچے، اور مومن چاہتا ہے. اور آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہت زیادہ بہتر, اعلیٰ, عمدہ اور خالص ہیں اور دائمی ہیں. اب اگر ہر مسلمان دنیا سے اپنا دل پر اتنا لگایا جتنا فطری ہے اور طبعی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں محبت ہے لہذا لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے, مال سے بھی محبت کرتا ہے, لیکن اس میں اللہ اس کے رسول کے حکم کی پاسداری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے مطابق عمل کرتا ہے. مثلا حلال کماتا ہے, حلال جگہ خرچ کرتا ہے, ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے, ان سے محبت بھی کرتا ہے, انہیں خدمت بھی کرتا ہے, ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہے, ایسی اولاد کے بھی ان سے محبت کرتا ہے, ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہے, ایسے شوہر بیوی, بیوی شوہر کے حقوق اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ادا کرتے ہیں. مکان, دکان, زمین, کارخانہ اور دنیا کی جو چیزیں ہیں ساری چیزیں حاصل کرتا ہے, جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے, اور ان میں اتنا دل نہیں لگاتا کہ جس سے وہ غافل ہو جائے, جس سے وہ آخرت سے غافل ہو جائے, یا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے, یا اللہ اس کے رسول کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کر جائے, یا بندوں کے واجب حقوق ادا کرنے میں غفلت برتنے لگے, ایسا نہ کرے. کوئی حرج نہیں دنیا کی محبت دل میں ہونے کے, اس حد تک دنیا کی محبت بری نہیں ہے کیونکہ یہ فطری ہے اور غیر اختیاری ہے, اس بنا پر اس میں کوئی مضائقہ نہیں. لیکن دنیا کی اتنی محبت دل میں ہو جائے کہ آخرت کو بھول جائے, سرے سے ایمان ہی نہ لائے, جیسے کافروں کا حال ہے, یا ایمان تو لے آئے لیکن ایمان کے تقاضوں پر عمل ہی نہ کرے, بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے, مال حاصل کرنے میں بھی پرواہ نہ کرے کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے, نماز روزے کا بھی پابند نہ رہے, عورتیں شریف پردے کا اہتمام نہ کریں, گانا بازا خدا نخواستہ کرنے لگ جائے, تو پھر یہ دنیا کی وہ محبت ہے جو ممنوع ہے, اور یہ محبت دنیا کی مذموم اور بری ہے. ایسی محبت دل میں ہونا بری بات ہے. اسی سے انسان کے اندر غفلت آتی ہے, سستی آتی ہے, لاپرواہی پیدا ہوتی ہے, غفلت پیدا ہوتی ہے, اور انسان پھر ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا, نماز کی پابندی نہیں کرتا, نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا, زبان کی حفاظت نہیں کرتا, دل کی حفاظت نہیں کرتا, اپنے پیٹ کی حفاظت نہیں کرتا, پھر ہاتھ بھی گناہوں سے آلودہ, زبان سے بھی گناہ کرتا ہے, آنکھوں سے بھی گناہ کرتا ہے, کان سے بھی گناہ کرتا ہے, ناک سے بھی گناہ کرتا ہے, پیروں سے بھی گناہ کرتا ہے. جیسے جیسے غفلت آئے گی اور جتنی زیادہ سستی آئے گی, جتنی زیادہ انسان میں لاپرواہی آئے گی اور جس قدر دین سے دوری اس کے اندر آتی جائے گی, اسی قدر وہ دین پر عمل کرنے سے بھی دور ہوتا چلا جائے. قرآن و حدیث میں دنیا کی ایسی محبت سے منع کیا گیا ہے. اور ایسی محبت کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ آدمی اپنی آخرت کو یاد کرے, دنیا کی بے ثباتی کو سوچے, دنیا کے عارضی ہونے کو سوچے, دنیا کے فانی ہونے کو سوچے, آخرت کے باقی ہونے کو سوچے, آخرت کی کامیابی کو سوچے, آخرت کی صلاح و فلاح کو سوچے, تو یہ دونوں سوچ ایسی ہیں، دنیا کی بے ثباتی کی سوچ اور آخرت کے باقی رہنے کی سوچ، اور فرما بردار کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی سوچ، اور نافرمانی پر عذاب کی سوچ، یہ ایسی ہے کہ اس سے انسان کی غفلت دور ہوتی ہے، سستی دور ہوتی ہے. یہ جو ہمارے اندر عمل کا جذبہ بہت ہی کمزور ہے، یہ عمل کی کمزوری دور ہوتی ہے. بس ہم سب یہاں جو اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جمع ہیں، ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے صاحب ایمان، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھئی ہم باعمل بنیں، سب چاہتے ہیں، لیکن اس میں کامیاب کوئی کوئی ہوتا ہے. جو کامیاب ہوتا ہے وہ آخرت کی فکر کی وجہ سے عام طور پر کامیاب ہوتا ہے، اور جو ناکام ہو رہا ہے وہ آخرت سے غافل ہونے کی بنا پر ناکام ہو رہا ہے. حضرت نے اس روح میں یہی بیان کیا کہ دنیا سے زیادہ دل مت لگاؤ، آخرت کی طرف زیادہ دل لگاؤ. اسی لیے حضرت نے اس روح کے شروع میں خلاصے کے طور پر ایک مراقبہ تحریر فرما دیا ہے. بس وہ مراقبہ سمجھو اس پوری روح کا نچوڑ ہے اور خلاصہ ہے. اور گزشتہ منگل کو میں نے اس کی طرف متوجہ کیا تھا کہ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ روزانہ 5 منٹ یا 10 منٹ، بس 5-10 منٹ کافی انشاءاللہ، تنہائی میں بیٹھے اور اپنے مرنے کو سوچے. مرنے سے پہلے دنیا کے فانی ہونے کو سوچے، دنیا کے ختم ہونے کو سوچے، دنیا کے عارضی ہونے کو سوچے. 1-2 منٹ اس کے عارضی اور فانی ہونے کو سوچے، اس کے بعد پھر اپنے مرنے کو سوچے، پھر اپنے قبر کی زندگی کو سوچے، پھر قیامت کے دن کو سوچے، اس کے بعد حساب کتاب اور کل صراط سے گزر کے جنت یا جہنم میں جانے کو سوچے. بس یہ 5-10 منٹ میں یہ مراقبہ آدمی کر لے. اس سوچنے کو مراقبہ کہتے ہیں. اس سوچنے میں اللہ پاک نے غیر معمولی تاثیر رکھی ہے. وہ تاثیر یہ ہے کہ جوں جوں آدمی اس کی پابندی کرے گا اور روزانہ اس پر عمل کرے گا، تو دھیرے 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 دل کے اندر سے دنیا کی جو زائد از ضرورت محبت ہے وہ نکلنی شروع ہو جائے، اور آخرت کی جو فکر حاصل کرنا ضروری ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جائے. اور یہ بالکل ایسی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھڑی. پہلے زمانے میں چابی کی گھڑیاں ہوتی، روزانہ رات کو چابی بھرتے تھے، 24 گھنٹے کے لیے گھڑی چلتی رہتی اور ٹائم بتاتی رہتی. اب آگے سیل، اب گھڑی میں اکثر سیل لگائے جاتے ہیں، وہ چابی کام کرتا. اب یہ ہے کہ وہ بجائے 24 گھنٹے کے اب 15 دن تک ایک سیل چل جاتا ہے، کہیں بھی 1 مہینے تک چلتا ہے. تو یہ مراقبت ہے گھڑی کے سیل کی طرح ہے، یا چابی والی گھڑی کی چابی کی طرح ہے کہ جیسے چابی بھر دو تو 24 گھنٹے گھڑی چلتی رہے، یا سیل لگا دو تو 1 مہینے تک گھڑی 24 گھنٹے چلتی رہے. ایسے ہی جب آدمی یہ مراقبہ پابندی کے ساتھ کرے گا تو اس کے دل میں ایک ایسی چابی بھر جائے گی جس سے دنیا کی محبت نکلنی شروع ہو جائے گی، آخرت کی فکر بڑھنی شروع ہو جائے گی. اور جتنی دنیا کی فکر اور دنیا کی محبت دل سے نکلنی شروع ہوگی، ویسے ہی ویسے غفلت دور ہونی شروع ہو جائے گی، سستی نکلنی شروع ہو جائے گی، لاپرواہی طبیعت سے نکلنی شروع ہو جائے گی، آخرت کی فکر بڑھنی شروع ہو جائے گی اور نیک اعمال کرنے کی طرف دھیان لگنے لگے گا، اچھے کام کرنے کو طبیعت چاہنے لگے گی، گناہوں سے نفرت شروع ہو جائے گی۔ اندازہ کرو یہ کتنا زبردست مراقبہ ہے۔ اور اس روح کی جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں ان کا حاصل یہی ہے کہ انسان کے اندر آخرت کی فکر غالب ہو اور دنیا کی فکر مغلوب ہو، آخرت کی محبت غالب ہو، دنیا کی محبت مغلوب ہو۔ دنیا کی محبت نے ہمیں غافل بنایا ہوا ہے۔ یہاں یہ بات بھی اچھی طرح واضح ہوئی کہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو، یہ نہیں کہتا ہے ہمارا دین، یہ کہتا ہے کہ جتنی دنیا کی محبت کرنے کی ضرورت ہے بس اتنی کرو، اور اس کا معیار یہ ہے کہ بس نافرمانی سے بچو، ناجائز طریقے سے بچو، پھر بے شک تم جتنی چاہے حلال اور جائز طریقے سے دنیا حاصل کرو، وہ کوئی منع نہیں۔ اور آخرت کی اتنی فکر اپنے دل میں رکھو کہ تمہارا آخرت کا گھر صحیح صحیح بن جائے۔ یہ تم چاہتے ہو دنیا میں تم آرام و راحت سے رہو، بالکل اسی طرح آخرت میں پہنچ کر بھی آرام و راحت سے رہو، نہ قبر میں عذاب ہو نہ آخرت میں عذاب ہو۔ پہلے زمانے میں جب طلبا مدرسے سے فارغ ہوتے تھے تو فارغ ہونے کے بعد وہ جس باقاعدہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر کے قیام کرتے تھے، اور جو کچھ انہوں نے دین سیکھا ہے اور دین پڑھا ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتے تھے۔ اور ایسا بھی بکثرت ہوتا تھا کہ جو استاد پڑھانے والا ہوتا تھا وہی عمل سکھانے والا بھی ہوتا تھا، کہ طالب علم ان سے کتاب بھی پڑھ رہے ہوتے تھے اور باعمل بھی بن رہے ہوتے تھے۔ پہلے زمانے میں ایسا عام طور پر ہوتا تھا، دارالعلوم دیوبند کا شروع کا زمانہ ایسے ہی تھا۔ لیکن جس طرح سب جو ہے سب شعبوں میں، دین کے سب شعبوں میں زوال آیا، اس میں بھی زوال آ گیا۔ اب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عمل سکھانے والے اساتذہ الگ ہوتے ہیں اور کتاب پڑھانے والے اساتذہ الگ ہوتے ہیں۔ جہاں کتابیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں اس کو مدرسہ کہتے ہیں، وہ استاد شاگرد کا نام ہے، عمارت کا نام نہیں۔ اور جہاں عمل سیکھا سکھایا جاتا ہے اس کو خانقاہ کہتے ہیں، تو خان کا عمارت کا نام نہیں، عمل سیکھنے سکھانے والے کا نام، جس کو اللہ والا کہتے ہیں، جس کو مرشد کہتے ہیں، جس کو پیر کہتے ہیں۔ یہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، یہ خود بھی باعمل ہوتے ہیں اور جو ان کے پاس آتا ہے اس کو بھی عمل سکھاتے ہیں۔ اصل خان کا اس کا نام۔ جہت مولانا محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، بڑا پیارا، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ تو خانقاہ اس کا نام ہے کہ کہیں اللہ والا بیٹھا ہو اور ہم اس کے پاس جا کے بیٹھیں تو اس کے پاس بیٹھنے سے ہمارے دل سے بھی اللہ اللہ نکلنے لگے، یعنی ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرنے کا جوش پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ تو پہلے زمانے میں لوگ مدرسے سے فارغ ہو کر اپنے اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو باعمل بنانے کے لیے بھی باقاعدہ ایسے ہی لمبے لمبے سفر کرتے تھے جیسے علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو ایک بزرگ اسی طریقے سے شرعی علوم سے فارغ ہو کر کے اب باعمل بننے کے لیے انہوں نے سفر شروع کیا. ایک بزرگ کا نام سنا, انہوں نے خدمت میں گئے, کچھ دن وہاں پر رہے, پھر وہاں مناسبت محسوس نہیں ہوئی تو کہیں اور چلے گئے, وہاں بھی کچھ عرصہ رہے, دیکھا کہ طبیعت ملتی نہیں ملتی. عمل سیکھنے کے لیے استاد شاگرد میں طبیعت کا ملنا بہت ضروری ہے, مزاج کا ملنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر عام طور پر آدمی کے اندر عمل آتا نہیں. یوں سمجھو کہ یہ باعمل بننے کی شرط اعظم ہے, یعنی دوسرے سے عمل سیکھنے کے لیے اور اپنے اندر اس سے عمل پیدا کرنے کے لیے مزاج میں یکسانیت بہت ضروری ہے. مزاج کی یکسانیت کو کہتے ہیں مناسبت, اور مناسبت شرط اعظم ہے اصلاح باطن کے اندر, اپنے اخلاق و اعمال کی درستی کے اندر. حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بعض مرتبہ لوگ برسہ برس کسی کے پاس رہتے ہیں لیکن ان کے عمل میں کوئی بہتری نہیں آتی, اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مزاج میں موافقت نہیں ہوتی. اس لیے حضرت اگر کسی کو دیکھتے کہ بھائی میرے سے اس کی موافقت نہیں ہے اور میرے اس کے ساتھ مزاج نہیں ملتا ہے, تو آپ صاف کہتے تھے بھائی تم کہیں اور جاؤ جہاں تمہارے مزاج میں موافقت ہو تاکہ تم کو فائدہ ہو. اس لیے وہ بزرگ جو اپنی اصلاح کی غرض سے نکلے تھے, کبھی کسی کے یہاں کبھی کسی کے یہاں کبھی کسی کے یہاں گئے اور کچھ عرصہ وہاں رہے. وہاں رہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میرا مزاج ان سے مل جائے تو پھر میں ان سے بیٹھ ہو کر کے اپنی اصلاح کراؤں. ایک جگہ ان کو مناسبت معلوم ہوئی, جب مناسبت معلوم ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ یا حضرت میں آپ کی خدمت میں دین پر عمل سیکھنے آیا ہوں, علوم تو میں نے پڑھ لی ہے لیکن میں اب آپ کی خدمت میں اس علم پر عمل سیکھنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میری آخرت سدھر جائے اور میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. اور پہلے زمانے میں جلدی سے کسی کو کوئی بیعت بھی نہیں کرتے تھے, وہ بھی اس لیے جلدی بیعت نہیں کرتے تھے کہ بیعت کرنے کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا, اور وعدہ کر کے وعدہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. بلا عذر معتبر وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا باعث گناہ ہے, اور وعدہ وہاں پورا ہوتا ہے جب مناسبت ہو, تو مناسبت کا دونوں انتظار کرتے تھے, اور جب انتظار میں اطمینان ہو جاتا تو پھر بیعت بھی ہو جاتے. اس لیے جلدی نہیں کرتے تھے بیعت کرنے میں, بلکہ امتحان لیتے تھے کہ یہ بندہ سچا طالب ہے بھی یا نہیں, واقعی باعمل بننا چاہتا ہے یا کوئی اور دنیاوی غرض ہے. تو انہوں نے ایک دو مرتبہ تو منع کر دیے, چونکہ یہ مخلص تھے, اخلاص سے آئے تھے, اور ان کی نیت واقعی یہ تھی کہ میری غفلت دور ہو, سستی دور ہو, میں باعمل بنوں, جو میں نے علم پڑھایا اس کے مطابق میں زندگی گزاروں. تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اجازت دے دی اور ان کو بلا لیا اپنے خانقاہ میں, اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر ان کے دل پر کچھ توجہ دی. تو انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے ان کے دل سے کوئی چیز نکل رہی ہے. انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں جو تم پڑھ کے آیا وہ نکل رہا ہے, جب یہ نکل جائے گا تو پھر عمل آئے گا. تو حضرت یہ ایسا نہ کرو حضرت, یہ جو کچھ میں پڑھ کے آیا ہوں, میں نے تو راتوں کو محنت کی ہے, سائے سائے رات جاگ کر میں نے یہ سب کچھ پڑھایا سیکھا ہے, آپ تو ذرا سی دیر میں نکال رہے ہیں اس کو, لہٰذا حضرت رہن دو. نہیں بھائی گھبراؤ نہیں, ان شاء اللہ اس لیے کہ چار سال لگ جائیں گے لیکن وقتی طور پر تو یہ نکلے گا, پھر بات نہیں علم آئے گا تمہارے دل کے اندر. وہ پوری طرح سمجھ نہیں سکے اور انہوں نے منع کر دیا. اب پیر صاحب کہہ رہے ہیں بیعت ہو جاؤ, مرید صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوتا. خیر انہوں نے کہا بھائی اچھا بھائی اب تمہاری مرضی نہیں ہو رہی تو تمہاری مرضی کوئی زور زبردستی کا تو یہ راستہ ہے نہیں. لیکن انہوں نے ایک نصیحت کی کہ بھائی تم جا رہے ہو لیکن ہم نے تعلق رکھنا, رابطہ رکھنا, یہ رابطہ بھی تمہارے انشاءاللہ کام ہے. اب وہ چلے گئے اور اپنے علاقے میں جا کر کے بہت بڑے عالم فاضل بنے اور بڑے علوم انہوں نے پڑھے اور پڑھائے, علوم کے درجہ بہائے. اور ان کی یعنی پیر صاحب کی زندگی میں ان کا انتقال کا وقت آ گیا. اور بعض دفعہ انتقال کے وقت شیطان سرانے آگے بیٹھ گیا اور کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے یہ ایمان اپنا ساتھ لینے نہ لے کر نہ جائے, دنیا میں چھوڑ جائے, خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اس کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. حدیث شریف میں دعا یہ ہے کہ یا اللہ موت کے وقت شیطان کا مجھے خفتی بنانے سے محفوظ رکھنا, کیونکہ بعض مرتبہ شیطان سرانے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر آدمی کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اور وہ جو بزرگ تھے وہ اللہ تعالی کے وجود کو ثابت کرنے کے ماہر تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے بڑے دلائل یاد تھے. تو شیطان نے قرآن آ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہیں یا نہیں, کیا اللہ تعالیٰ واقعی موجود ہیں؟ ہاں موجود ہیں. کہا کیا دلیل؟ کون ایک دلیل دی؟ تو شیطان نے وہ دلیل اس کی توڑ دی, شیطان نے ان کی دلیل توڑ دی. تو ان کے بہت سارے دلائل یاد تھے اس لیے وہ گھبرائے نہیں, اپنے ایک بات یہ کرے دلائل دے رہے اور شیطان توڑ رہا ہے تو کتنا خطرناک معاملہ ہے. یہاں تک کہ ان کے دلائل کا ذخیرہ ختم ہونے لگا تو اب وہ بڑے گھبرائے, وہ پریشان ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ اگر یہ تھوڑے سے دلائل جو رہ گئے ہیں خدا نہ خواستہ اگر یہ بھی اس نے توڑ دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے وجود میں شک ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کے وجود میں شک ہونا یہ تو ایمان گنوانا, میرا تو خاتمہ خراب ہو جائے گا. اس لیے اب جناب وہ گھبرائے اور پریشان, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں اور وہی ہر آڑے وقت میں بندے کے مددگار ہیں. تو اللہ پاک نے ان کی اس کیفیت کو ان کے شیخ پر جن سے یہ بیعت ہونے گئے تھے ظاہر فرما دیا اور منکشف فرما دیا. ان کے جو شیخ تھے وہ اپنے خانقاہ میں وضو کر رہے تھے, ہاتھ میں ان کے مٹی کا لوٹا تھا جس سے وہ وضو فرما رہے تھے. اس وقت ان کو محسوس ہوا کہ میرا فلاں شخص اور میرا فلاں متعلق اب اس کا آخری وقت ہے اور شیطان اس کے سرانے بیٹھا ہے اور ان سے دلائل مانگ رہا ہے اور توڑ رہا ہے اور ان کا آخری وقت ہے, خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. تو اللہ پاک نے ان کو ایک کیفیت تاری فرمائی اور انہوں نے اپنا وہ لوٹا زمین پہ مارا اور ان سے کہا جو ان کے مرید تھے ان سے کہا کہ تم یوں کہہ دو کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں. تو اللہ پاک نے پھر شیخ کے یہ کلمات ان کے کانوں میں پہنچا دی. جیسے یہ کلمات انہیں کان میں آئے تو یہ تو شیر کا سبب شیر دلیل جسے کوئی توڑی نہیں, ایک تو شیخ کی آواز انہوں نے سنی تو جان میں جان آ گئی, پھر جواب سنا تو وہ جواب ہی لاجواب تھا. فوراً انہوں نے کہہ دیا شیطان سے کہ بھائی میں تو اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں, بول اب کیا کہتا ہے. تو وہ اس کے آگے کیا بولتا ہے, بس شیطان وہیں سے اٹھ کے بھاگ گیا. اس لیے کہ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں, اب تو دلائل عقلیہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا جا رہا تھا, اب انہوں نے کہہ دیا میں تو اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں، بس یہ کہنا تھا، اور شیطان وہاں سے اٹھ کے بھاگا اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ تو یہ تعلق کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ بیعت بھی نہیں ہوئے لیکن سچا تعلق تھا، آخر انتقال سے پہلے وہ کام آ گیا۔ تو تھوڑی دیر کی صحبت سے دل کی حالت ہو گئی، تو جو سچ مچ دنیا کا دنیا کا عارضی ہونا فانی ہونا سوچے گا اس کے دل پہ کتنا اثر ہوگا۔ ایک اور قصہ سناؤں آپ، نہیں اب ٹائم نہیں ہے، اب وقت کم ہے۔ اچھا قصہ لمبا ہے، غرض کہ یہ دنیا جو ہے بالکل عارضی اور فانی ہے، اس نے اتنا ہم پر جادو کر رکھا ہے کہ اس کی جادو کی وجہ سے ہم آخرت سے غافل ہیں، اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، اور گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کا علاج ہے، ایک یہ جو مراقبے کے طور پر حضرت نے بیان فرما دیا، اور دوسرا جو اس واقعے سے سبق ملا کہ بھئی کسی اللہ والے کی صحبت میں بھی رہنا پڑے گا۔ جب کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہتا ہے تو اس سے بھی یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کی غفلت دور ہوتی ہے، سستی دور ہوتی ہے، لاپرواہی دور ہوتی ہے، یہاں تک کہ خاتمہ بھی بعض دفعہ اللہ کے فضل سے اور ان کی دعا کی توفیق دعا سے خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ نہیں بلکہ یہ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ والوں کی صحبت میں رہنا تو ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ایمان کا بچانا ضروری ہے، اور اس زمانے میں جو کہ فتنوں کا دور ہے ایمان کی حفاظت اللہ والوں کی صحبت کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ تو بھائی آج سے ہم یہ اپنے ذہن میں دو باتیں لے کر اٹھیں کہ ایک تو ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا کے فانی ہونے کا مراقبہ کریں گے، اور آخرت کے باقی ہونے کا مراقبہ کریں گے، اور دوسرے جس کو جس بزرگ سے مناسبت ہو، وہ متبع سنت ہو، متبع شریعت ہو، تو اس کی صحبت میں بھی رہنا چاہیے۔ جو جتنا اخلاص کے ساتھ صحبت میں رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی صحبت کی برکت سے بھی یہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم، یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ علانیہ، سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ علانیہ، سارے گناہ معاف فرما۔ یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، ہماری غفلتوں کو دور فرما، ہماری سستی اور کاہلی کو دور فرما، دین پر چلنے اور دین پر عمل کرنے میں ہمیں چست بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں چست بنا دیجئے، ہمت استعمال کرنے والا بنا دے۔ یا رحم الراحمین، ہمیں اپنے نیک و مخلص بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما، اور اپنے نیک و فرما بردار بندوں کی ہمراہی نصیب فرما، ان کی خدمت و صحبت میں رہنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دل سے ہماری غفلتوں کے پردے ہٹا دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں پر جو غفلتوں کے پردے پڑ گئے ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما، یا اللہ اپنے فضل سے ان کو دور فرما۔ یا رحم الراحمین، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما۔ ہم ہماری تمام حاضرین اور حاضرات کی ساری نیک مرادیں پوری فرما، جتنے احباب جہاں جہاں اس بیان کو سن رہے ہیں، یا اللہ سب کے نیک مرادیں پوری فرما، سب کے نیک حاجتیں پوری فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ یا رحم الراحمین، ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، یا اللہ باران رحمت عطا فرما، ہم سب کو باران رحمت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. رحمت.